أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا. وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں. کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. سب عزیز دوست رشتہ دار اس خاص موقع کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. بچوں کے امتحانات ہوں تو صرف وہ خود ہی تیاری نہیں کرتے، والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں. باقی تمام کام کاج چھوڑ کر اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان الفاظ میں اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے. مجمع الزوائد کی ایک حدیث ہے، اتاکم رمضان شہر برکت یغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله. تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ. بے شک نہایت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے. اسی طرح امام بحقی نے اپنی کتاب السنن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ نقل کیا ہے. یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطاب فرمایا. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلہ تتوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریدۃ فیما سواہ. اے لوگو، تم پر بڑے مرتبے والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کر دیے ہیں اور رات کے قیام تراویح کو نفل کیا ہے. جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ، کسی نیک کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے گا تو اس کو اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کا. اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے ایک فرض ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کا. پھر آپ نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ سَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَإِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من غیر ان ينتقص من اجره شیء. اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخاری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. جس نے اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوضی شربت لا يظمأ حتى يدخل الجنة. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ اتنی چیزیں نہیں پاتے کہ جس سے ہم روزہ دار کے روزے کو افطار کرا سکیں، کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ بہت اسرت کا زمانہ تھا، اس لیے صحابہ کرام کو افطار کا شوق بھی آیا، لیکن دوسری طرف فکر مندی بھی ہوئی کہ ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم دوسروں کو بھی کھلا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کا روزہ لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پھر پانی کے ہی ایک گھونٹ سے افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ چھوٹی سی ایک کوشش، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں۔ اور جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد وہ انسان کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ إِتْقٌ مِّنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَن مَّمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِّنَ النَّارِ۔ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی نوکر سے کم کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس خطبے کی روشنی سے کہ آنے والا مہینہ ہم سے چند کاموں کا تقاضا کرتا ہے، اگرچہ ہم زندگی میں کئی رمضان گزار چکے ہیں اور ان میں سے بہت سے کام ہم کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اس تعلیم سے اور اس درس سے وہ تمام چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جو کپڑے آپ سال کے بعد استعمال کرتے ہیں ان کو ہوا لگواتے ہیں کہ فریش ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سال بعد داخل ہو رہے ہوں تو پہلے اس کی کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ فریش ایئر اندر آ جائے، گھر صاف ستھرا ہو جائے، پھر میں اس میں رہوں۔ حالانکہ وہ گھر وہ ہوتا ہے جسے آپ نے ساری زندگی پہلے صاف رکھا ہوتا ہے۔ تو دل کا حال بھی یہی ہوتا ہے، یہ اندر کا گھر بھی کھڑکیاں کھولنے کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آنکھ، کان، دل، دماغ اس طرح کھولیں کہ پھر سے یہ تعلیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے اندر آئیں، ہم جو عمل بھی کریں اچھی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کا شوق دیکھتا ہے اور اس شوق کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح دوڑ دوڑ کر نیکی کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے فضل سے نیکیوں کے موسم بہار رمضان کی آمد آمد ہے۔ رمضان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق، شہر برکتن، برکت والا مہینہ، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر مبارکن، مبارک مہینہ، شہر الصبر، صبر والا مہینہ، شہر المواسات، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ، پھر اسی طرح رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدا والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں رکھنے والا۔ لیلۃ القدر کا مہینہ، کیا ہے لیلۃ القدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ ہزار مہینوں کو اگر گنا جائے تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ ایک انسان کی ایوریج عمر عموماً 80 سال نہیں ہوتی، تو گویا ایک انسان کو ایک لیلۃ القدر میں اگر نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے تو وہ کسی دوسرے شخص کی عمر بھر کی نیکیوں کے برابر ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ دن، میں اور آپ اس جگہ پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو، جو اگرچہ ہم شاید پہلے سے جانتے ہوں، دوبارہ دہرا لیں، اپنے ذہن میں بھی ایک ترتیب دے لیں، اپنی سوچ کو بھی زندہ کریں، اور پھر آئندہ دنوں میں پوری طرح نیکی کو اس طرح کریں کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کی قدر جانیں۔ اس مہینے کی قدر کس طرح؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اس مہینے کی یعنی رمضان المبارک کی جو قدر بتائی، اور جو قرآن پاک کی آیات آپ نے سنی ان میں جو اس کا ذکر کیا گیا، پھر اسی طرح اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ یعنی زمین میں تو نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک منادی کرنے والا یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ۔ یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنی خوشی کوئی منا سکتا ہے؟ دنیا کی کسی تکلیف اور قید سے رہائی پر تو وہ لوگ کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے نہ صرف یہ کہ دروازے کھلتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم خاص خاص مواقع پر، کسی شادی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور فنکشن پر خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جنت کو اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین فرماتے ہیں، پھر جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منه احد غیرهم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت امتی ان تكون السنة كلها رمضان، اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لیں، رمضان کی اہمیت جان لیں، تو میری امت اس بات کی تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو، کیونکہ نیکی کا جو موقع اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں آتی ہے، وہ قابل ذکر ہے۔ تو گویا یہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، شہر الصبر ہے، اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے لیے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جبکہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین دو اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہیں، دوسری طرف حقوق العباد ہیں، ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہمیں ایک طرف عبادات کا شوق دیا گیا، اور اسی خطبے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی سبق دیا گیا، اور انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ جو سب سے مظلوم طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے، یعنی عبادات میں سے، سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقویٰ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقویٰ جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقویٰ میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقویٰ دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے، میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو، تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو، تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ السم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں، یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس سے بچنا ہے۔ اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی، اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے۔ ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز، جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کی زکات بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. خواتین تو خاص طور پر اپنی سکن کے معاملے میں بہت کانشس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے. اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے. اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے. وللہ الآخرۃ والأولی، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے. اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا؟ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں. وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے. لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے، تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور روزہ نہ رکھنے کا پھر نقصان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ، رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے، اگر ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس رمضان کے روزے کے برابر اجر نہ پا سکے گا. گویا رمضان کا ایک روزہ زندگی بھر کے روزوں سے افضل ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو، جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے سے خوب خوب فائدہ اٹھائے، اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بہانے کر کے یا محض خوف کا شکار ہو کر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم روزہ چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے فتویٰ لے آتے ہیں اور اس کے سہارے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے، استفت قلبک ولو افتوکا، اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، خواہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ بھی دیں، لیکن پھر تم اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو زیادہ پہچانتے ہو کہ تم اپنے اوپر کتنی مشقت لے سکتے ہو. رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے. نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے. اور پھر دن کی پانچ نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے. یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں، عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات ایک تہائی رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی پانچ نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان پانچ نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، کیا کہ میں نمازیں اول وقت میں ادا کروں گی، یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے، یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز۔ صحابہ کرام نے عرض کی کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانا اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے، اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا، یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے۔ گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور رات کا قیام سنت ٹھہرایا، جو خلوص دل اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حج مبرور کا یہ اجر بتایا گیا اور سنن نسائی کی اس روایت کا مطلب بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ گزارتا ہے آخر میں وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے نیا پیدا ہوا بچہ، گناہوں سے پاک۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے۔ اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو۔ آپ نے فرمایا، چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر کیا فرمایا کہ جو رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، یعنی ابھی رکوع میں گئے نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، سجدہ کیا نہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے، ایک سجدے سے اٹھ کے ٹک کے بیٹھے ہی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اور نماز میں ہل جل ہی رہی اور ختم کر دی گئی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس طرح نماز ادا کریں کہ نماز کا بھی حق ادا ہو، نہ کہ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کی چوری کے مرتکب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے تین شب و روز سے کم میں پڑھا۔ اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرآت سننا زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرآت کرے یا سنے۔ تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے۔ اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے۔ یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی۔ پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق، کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا۔ اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں، جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ھُدًى لِّلنَّاسِ، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے. ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے یہ. اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے، اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، سلامتی کے راستوں کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں. بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نمبر ایک یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں. پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اور مقصد کیا بتایا گیا، کیوں نازل ہوئی؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے. یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے. بل ہوا قرآن مجید، لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے. لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے. ھدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیض یاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے. آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی. صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا، لیکن آج کے اس دور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر ایک تلاوت کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر ایک اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں. جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا. اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی، اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ. ہاں اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے. بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے, آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے, لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق, ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا, جب ہی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے. اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے. رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے یعنی نفل درجے کی تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے, اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب. تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام, اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا. عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں, ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں, اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں, اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں. بہت فریش ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں. فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے. اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر یاد نہیں بدقسمتی سے. یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا, سب سے بڑا تحفہ ہے, سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی. ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے اور صرف قل ھو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے ہیں. تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے, اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت تلاوت کیجئے, سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے, اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجئے. ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے, لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرآت کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر, تدبر. کیونکہ یہ آج جو بھی میں نے آپ کو سنائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی. مثلا آپ کو کہیں جانا ہے, یہیں آئے ہیں آپ آج, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں, اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو. اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلا فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا, اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں, تو بتائیے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے, آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے. اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. لیکن عام طور پر جب ہم خود سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ کوئی بات سمجھ میں آتی, کوئی نہیں آتی, پھر تھوڑی دیر بعد ہم گھبرا جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم رمضان میں ہر روز اکٹھے ہوں, روز کا ایک پارا پڑھیں, لیکن سمجھ کر پڑھیں. اور اس طرح 30 دنوں میں ایک دفعہ ہم شروع سے آخر تک موٹی موٹی باتیں تو جان لیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے, اور پھر سال بھر اس کی ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ پڑھتے رہیں جتنا جتنا موقع ہو. لیکن یہ وقت رمضان کا وقت, سارے قرآن کی دہرائی کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے اور رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دہرائی دو مرتبہ کی۔ اگر ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے وقت دن میں بھی ایک پارا سمجھ کر پڑھیں اور وہی پھر رات کو تراویح میں سنیں تو انشاءاللہ دو دفعہ تو ہو ہی جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اکیلے پڑھنے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَ أَقَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد تو مسجد ہے لیکن خواتین کے لیے تو مسجد میں جگہ ایز سچ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سہولت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکیں، جب بھی لوگ کہیں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں یعنی سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں۔ یعنی ذکر کی تعلیم کی ایسی مجلسیں جس میں اللہ کی کتاب اکٹھے بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہو، اس پر رحمت بھی آتی ہے، سکینت بھی اترتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بیچ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں گوشے پر فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کر میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کے یہاں آنے میں وقت چاہیے، تھوڑی سی آپ کو دوسری مصروفیات کم کرنی ہوگی، آنے جانے کی بھی زحمت برداشت کرنی ہوگی، لیکن جو قربانی آپ کریں گے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ یہاں پائیں گے وہ اکیلے گھر بیٹھ کے نہیں پا سکتے۔ اگرچہ اکیلے بھی بیٹھ کے قرآن پڑھنا ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اکٹھے بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اس میں کئی برکتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے، اور جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی سے سننا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کے سننے کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ تلاوت تو آپ گھر میں کر ہی لیں گے، پھر آپ عربی میں رات سن ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا ترجمہ سننا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، اس سے صبح اور رات کی دونوں عبادتیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، اس کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے، آپ اپنے اندر اپنی روح اور دل کے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جہاں تک قرآن کے سننے کا تعلق ہے تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند فرمایا، کس طرح؟ حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترتا تھا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرا علیہ، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ ابن مسعود نے عرض کیا اقرا علیک و علیک انزل، آپ کو پڑھ کے سناؤ، آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمائش کی، اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ سنتے رہے سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو ذمہ داری کے احساس سے آپ نے فرمایا حسبک ابن مسعود، بس کر دو۔ یعنی اتنا زیادہ آپ کے دل پر اثر ہوا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہ رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا سننا، قرآن کو سمجھ کر سننا، اس کے اپنے اثرات ہیں جو گھر میں اکیلے بیٹھ کر ریڈنگ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کر اور کچھ لوگ قرآن کی تعلیم کا مذاکرہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں شرکت کرنا پسند کی کہ جو لوگ سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے تھے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ایک اور موقع پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کر سیکھنا اور پھر اس کا سکھانا یہ دنیا کے بہترین کام ہے. سال بھر ہم اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا اگر ایک مہینہ تھوڑی محنت زیادہ کر لیں اور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں. قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ اس مہینے کا خاص کام دعائیں مانگنا ہے. خوب خوب فائدہ اٹھائیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں, بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں, ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں, ہم میں سے کون ہے جو کسی مشکل کا شکار نہ ہو. تو کیوں نہ ہم رجوع کریں اس ہستی کی طرف جو تمام مشکلات دور کر دے, اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں. یعنی دعائیں کرتا ہے جب انسان تو کئی آنے والی آفات جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے, اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت کی دعا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے, جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے, وہ قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی, انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانا کرے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ راہ پائیں. اس لیے دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے, خواہ اس کی قبولیت دنیا میں ہو جائے یا اس کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر دی جائے یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جائے. دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سحری کا وقت ہے, جس میں انشاءاللہ روز آپ اٹھیں گے, سحری تیار کر رہے ہیں, میز لگا رہے ہیں, برتن رکھ رہے ہیں, دل دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. کیونکہ ایک تو مصلی پہ بیٹھ کے فارمل طریقے سے آپ مانگتے ہیں اور ایک انفارمل طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے, یہ میرا کام ہو جائے, یہ جو بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی. کیونکہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا, وہ آخرت بھی ساتھ مانگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں خوب خوب مانگیں. پھر اسی طرح افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت رد نہیں ہوتی دعا. پھر اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے, پھر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے, پھر اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اس لیے اس بارے میں ضرور کوشش کیجئے. اور روزہ ہی یہ شعور ہمیں دیتا ہے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں, اس رمضان میں دعائیں مانگیے کہ اللہ تو ہمیں حرام سے بچا لے اور ہر طرح کے حرام کو ہماری زندگی سے نکال دے, تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. پھر اسی طرح افطاری کے علاوہ سحری کا وقت جو ہے, اس وقت سحری کرنا جو ہے وہ بھی ایک بابرکت عمل ہے. یعنی سحری کے وقت ہم دعائیں بھی کریں اور سحری بھی کریں. تو آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا بابرکت ہے, اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اگر آپ سحری سے پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، اب آپ دعا چھوڑ کے سحری کھا رہے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ایک عبادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اچھی طرح روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھا پی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا. ہم تو عموماً افطار پارٹی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ان کو سحری کے وقت بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کی طرف، اور بہترین سحری کھجور کو قرار دیا. آپ نے فرمایا مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. تو سنت کے طور پر ایک آدھ کھجور اگر میسر ہو تو ساتھ کھا لیجئے. پھر رمضان میں ایک اور خاص کرنے کا کام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہے، کیونکہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں ہی مصروف ہو کر نہ رہ جائیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کی عبادتیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، جب آپ ان کے ضروریات کا خیال کریں گے. زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ آیا ہے نماز کے ساتھ، اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے. اس لیے صدقہ خیرات دینے سے پہلے سوچئے کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیونکہ جب تک فریضہ ادا نہیں ہوتا نوافل قبول نہیں ہوتے. کئی نوافل مل کر ایک فرض کے برابر بنتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا، اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لیجئے. کیش میں دینا ہے، کسی چیز کی شکل میں دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تیاری کر لیجئے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ نکالتے رہیے. بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جنہیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہوں گے. تو اپنے مال میں سے اپنی الماریوں کو کھولیے، اپنے سٹورز کو کھولیے، اپنی مختلف چیزوں کو، اور دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک استعمال نہیں کی، سال ہر سال سے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے ایسے لوگوں کو جو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں لیکن بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے. پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ عام صدقہ خیرات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور پھر دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المدعفون، جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہو. جو بھی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، کیونکہ جو آپ کی قسمت اور حصے کا ہے وہ تو آئے گا. دینے سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا لیکن کم نہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے لیے سخت وعید بھی ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے لوگوں کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. ایک اور جگہ پر فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال و دولت دیتا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا. اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی ایک اینٹ سفید، ایک اینٹ سبز اور ایک اینٹ سرخ ہے. جب اسے تیار کر لیا تو فرمایا تجھ میں کوئی بخیل داخل نہ ہو سکے گا. بخل اور مال کی حرص اور صرف اپنے لیے خیر چاہنا اور دوسرے انسانوں کو بھول جانا. پھر اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ بھی نیکیوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں. آخری عشرے کے کام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے تھے، اب کیا ہے نیند کم کر دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی ساتھ ملاتے، اور عبادت میں خوب کمر کس لیتے اور خوب محنت کرتے، جد و شد المئزر، یعنی کمر کس لیتے، یعنی اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیتے کہ اب عبادت کرنے. اور اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی پروگرام کچھ طے کرے. بہت سے کام جو آپ آخری عشرے میں جا کے بازاروں کو کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آخری عشرہ کہیں اور نہیں، کسی کے افطار کرنا کرانا تو وہ بھی ابھی کر لیں، اس وقت میں ایسے شغل نہیں، یعنی وہ آخری عشرہ اور زیادہ عبادت کے لیے خالص کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیره، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. آخری عشرے کی ایک اور عبادت اعتکاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. آپ سے بڑھ کر مصروف اور مشغول کون ہوگا، آپ سے بڑھ کر ذمہ داریاں کس پر ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال دیکھیں. ہم ذرا بھی کوئی خدمت خلق کا یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت تھک گئے، کون عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسی پہ بہت راضی ہیں کہ ہم بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت عبادت ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں اس پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. اب آپ میں سے عورتوں کے لیے یہ کام واقعی مشکل ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ کریں، لیکن جس کے پاس موقع ہو یا جس کے لیے آسانی ہو، جس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ ہوں چھوٹے بچوں کی یا کسی بیمار کی یا گھر میں کسی بزرگ کی یا کسی اور اسی طرح کی مثلا تعلیم دینے کی، اس صورت میں جس کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کرے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس میں انسان روزہ بھی رکھے، تو جو لوگ روزہ نہ رکھے پھر وہ خالی اعتکاف نہیں کرتے ہوتے، یعنی مسنون اعتکاف میں روزہ بھی لازم ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں دنیا کے کام نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہونے کو جا رہے ہیں یا آپ بازار جا رہے ہیں یا آپ اور ذمہ داریاں جو دنیا کی ہیں انہیں نبھا رہے ہیں، اس میں اعتکاف کی روح یہ ہے کہ تبتل الیہ تبدیلا، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے. پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. تو ظاہر بد نصیب ہے وہ جو اس کی تاخ راتوں کو نہیں جاگے گا یا اس کو تلاش نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس رات کی خاص دعا بھی سکھائی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے حقوق اور عبادات کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ عبادت میں مشغول ہو کر انسان بندوں کو بالکل بھول جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، کہ ایک دوسرے سے غمخاری کرنے کا مہینہ ہے، گویا حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا روزہ ایک طرح کی اجتماعی عبادت بھی ہوتی ہے، ایک اتحاد کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں. ساری مسلمان سوسائٹی جو ہے یا ساری اسلامک سوسائٹی جو ہے، مسلمان معاشرہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی انسان جب خود بھوک سے ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو دوسروں کی بھوک پیاس بھی اور دوسروں کی تکلیف بھی ضرور محسوس ہونے لگتی ہے. اس طرح روزہ نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کی ضروریات کا احساس بھی دلاتا ہے. اور جس انسان کو دوسرے کی ضروریات کا احساس ہو گیا، یقیناً اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی عمدہ ہو جائیں گے. تو باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کا بھی ایک موقع ہے. اور دوسرے انسانوں میں سب سے نمبر ون اپنے رشتے دار آتے ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کچھ دے رکھا ہوگا لیکن ان کے اپنے ہی سگے بہن بھائی پائی پائی کو ترس رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو خاص طور پر اس مہینے میں یاد کیجئے، کیونکہ رشتے داریوں میں جب مالی لحاظ سے بہت فرق ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. کیونکہ ترسنے والوں کا ترسنا ہم سمجھ نہیں سکتے. روزہ جب اس میں بھوک کاٹتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت پر بھی کھانے کو نہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو یاد کیجئے، پھر اس کے بعد مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، پھر اسی طرح اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو، پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کی تبلیغ میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں. کیونکہ ایک دن ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دین کی تعلیم جب عام ہوتی ہے، لوگوں میں خیر پھیلتی ہے، تو بہت سے لوگ نیکی میں شریک ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنے لگتے ہیں، معاشرے میں ایک عام خیر پھیلتی ہے. لیکن جب تک جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. اس لیے ایک حصہ تو غریبوں یتیموں کے لیے رکھیں، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ اپنا مال، چاہے معمولی ہو تھوڑا ہو، اس کام کے لیے بھی ضرور نکالیے کہ دنیا بھر میں دین کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم کا کام ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پہننے والے زیور پہ زکات نہیں. وہ حدیث معروف ہے جس میں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے بیٹی کے ہاتھوں میں دو کنگن تھے جو سونے کے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں قیامت کے دن آنکھ کے کنگن ہو؟ اس پر اس نے وہ اتارے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس کام میں چاہیں لگا دیں. پھر اور کرنے کا کام کیا ہے؟ آخری عشرے کا اہتمام. آخری عشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ راتوں کو خود بھی اٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور آپ رمضان کی آخری راتوں میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. یعنی رمضان میں ویسے بھی آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن آخری راتوں میں خاص طور پر جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ تیز ہوا سے بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تھے. تو اس حدیث کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کی ملاقات سے واقعی انسان کے اندر اتنا نیکی کا شوق آتا ہے کہ وہ عام نیکی کے کاموں کی نسبت یا عام رفتار کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنی نیکی میں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملاقات کے بعد نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تیز ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے، تو کیا یہ اصول ہمارے لیے نہیں کہ ہم نیکی کی مجلسوں میں حاضر ہوں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حاضر ہوں، اور پھر یہاں سے ہمارے کاموں کی رفتار، یعنی نیک کاموں کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے، بنسبت اس کے کہ ہم ایک بے روح قسم کا رمضان گزارے کہ ہاں مہینہ آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لیں اور دن بھر ہم بیٹھے رہیں، کبھی ٹیلی ویژن دیکھیں، مختلف چینل بدلتے رہیں، اور پھر روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں، تو پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رمضان کس قسم کا رمضان ہو سکتا ہے. آخری راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. پھر اس کے علاوہ ذکر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ اس کا ہے جس کے روزے میں ذکر الہی زیادہ ہے. اس لیے تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے. پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے جہاں ہمدردی اور غمخاری کرنا ہے، وہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کا حکم دیا ہے، اور اتنا ثواب بتایا ہے کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا. یعنی روزہ رکھنے والے نے جتنا اجر کمایا، مثلا اگر آپ 100 لوگوں کا روزہ افطار کراتے ہیں تو آپ کو 100 روزوں کا ثواب مل گیا. جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ ایک تھوڑے وقت میں 1000 مہینوں جتنی نیکی کیسے کر سکتا ہے انسان؟ 1000 مہینے تو جیسے 83 ایئرز اور کچھ مہینے بنتے ہیں، اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے